الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. میرے دوستو، بزرگو اور بھائیو، جو ہمارے دوست احباب انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اور ایک پہلو ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کا. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں بچتا تو یہ ہمیشہ ناقص رہے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ اس کو محبت سے بھی اللہ تعالیٰ معذور کر دیں گے. یہ محبت کے جو کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت ہوتی ہے، اسی چیز کا خطرہ رہتا ہے کہ ان خدمات سے اس کو اللہ تعالیٰ محروم فرما دیں گے. محبوب نے ایک آدمی سے 10 کام کرنے کو کہے. میرے شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبوب نے ایک آدمی سے 10 کام کرنے کو کہے، وہ 10 کے 10 کام کر رہا ہے، اور 10 باتوں سے اس کو منع بھی کیا، لیکن وہ اس میں سے ہر ایک میں حصہ لیتا ہے، یا کم از کم 2-3 باتوں میں نافرمانی کرتا ہے. تو دوستو، محبوب کیا کہے گا کہ تم 10 کاموں میں تو میرے حکم کو بجا لاتے ہو، لیکن جن 10 باتوں سے میں نے منع کیا ہے ان میں سے 7 تو تم بچتے ہو، لیکن 3 باتوں میں تم میری نافرمانی کرتے ہو، تو تم سے میرا دل دکھ گیا ہے، لہذا تم بس نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. پھر وہ 10 کام بھی قبول نہیں سمجھے جائیں گے. بڑے ہی دوستو عبرت کی بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے دوسری خانقاہوں میں تو وظیفوں پر زیادہ زور ہے، جبکہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گناہ سے بچنے پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. گناہ سے انسان بچتا ہے تو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، گناہ انسان کرتا ہے تو شیطان کا پیارا بن جاتا ہے. ہمیں کس کا پیار چاہیے؟ ہمیں اپنے مالک کا پیار چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کا پیار چاہیے یا غیروں کا پیار چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی عنایات چاہیے یا غیروں کی عنایات چاہیے. ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، اصلی ماں باپ تو اصلی ہوتے ہیں نا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دے، مثال کے طور پہ کسی پر شدید قرضہ تھا، اس نے کہا کہ یہ لو بھائی 1 لاکھ روپیہ لو، اپنا قرضہ ادا کر لو، یا والدین کے ساتھ یا شیخ کا دل خوش کر دیا یا والدین کا دل خوش کر دیا، تو اس وقت وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے لیے کیا دعا کریں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ جو ہوشیار عاشق ہوگا نا، وہ کہے گا کہ میں آپ سے ایک نعمت مانگتا ہوں کہ آپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہوں، ہمیشہ خوش رہیں. اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اگر ہم سے کبھی خطا بھی ہو جائے تو آپ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق بھی دے دیجئے گا. لہذا اگر کبھی 2 رکعت نماز اچھی طرح پڑھنے کی توفیق ہو جائے، کبھی اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو جائے، کبھی بھائی آنکھوں سے کچھ آنسو بہ جائیں اور عبادت میں خوب دل لگیں، تو یہ سمجھ لو کہ آج اللہ میاں بہت خوش ہیں، اللہ نیکی کی توفیق دے رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہے اللہ کی محبت کا جو بازار ہے نا وہ گرم ہوا ہوا ہے. یہ گرمی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. ایسے وقت میں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے وقت میں ہم کیا دعا مانگیں جب دل خوب اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری میں لگ رہا ہے اور توفیق ہو رہی ہے نیک اعمال کی. اچھا اگر وہ آدمی خوش ہو کر یہ وعدہ کر لے کہ ہاں اطمینان رکھو اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو اس کی دوستو بن جائے گی کہ نہیں؟ تو بندہ بھی اللہ سے اہتمام سے معافی مانگے کیونکہ معلوم نہیں کہ آئندہ کیا حالت ہونے والی ہے ہماری, کس گناہ میں ہم مبتلا ہونے والے ہیں. تو جب کوئی اچھا عمل ہو جائے تو اسی وقت اللہ سے یہ معاملہ رجسٹری کروا لیں کہ اے ہمارے رب میں آپ سے یہی ایک دولت مانگتا ہوں کہ آپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہوں, ہمیں رضائے کامل دے دیجئے, اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو توفیق توبہ دے کر ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے پھر سے خوش ہو جائیے. ان کا دوستو تھوڑا سا راضی ہونا ہر چیز سے بڑا ہے. رضوان من اللہ اکبر. حسن خاتمہ اسی کا تو نام ہے, استقامت علی الدین اسی کا نام ہے. مینا مزدلفہ عرفات میں اہل اللہ کی صحبت میں بزرگوں کی مجلس میں جہاں صالحین جمع ہوتے ہیں جہاں کچھ اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں نیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی صالحین کے پاس بیٹھو تو وہاں دعا مانگ لینا مستحب ہے. فرماتے ہیں کہ یستحب الدعاء عند حضور الصالحین کہ جب صالحین کے پاس نیک لوگوں کے پاس حاضری ہو تو وہاں دعا مانگ لینا مستحب ہے. وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے بھی گپ شپ کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایسے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, دعا کرنی چاہیے کیونکہ دعا کرنا مستحب ہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اور کیوں؟ اس کی عجیب و غریب وجہ بیان فرمائی انہوں نے. فرماتے ہیں کہ تنزل رحمہ عند ذکر الصالحین فضلا عند وجودہم و حضورہم. سبحان اللہ, صالحین کے تذکروں سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. چاہے جائے کہ جہاں خود صالحین موجود ہوں وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. تو اللہ سے اللہ کو مانگ لو. جہاں ہم اتنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو روزانہ بلا ناغہ جب ہمارے ہاتھ اٹھیں تو آخر میں میرے پیارے دوستو یہ جملہ بھی کہہ دیں کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اللہ ہمارے ہو جائیں گے تو پھر دوستوں کس چیز کی کمی رہ جائے گی. تو اس میں کیا چیز ہے؟ جب آپ نے اللہ کو اللہ سے اللہ کو مانگا تو اس میں کیا چیز داخل ہے؟ بھائی اس میں اصلاح بھی داخل ہوگی, تقوی بھی داخل ہوگا, ساری نعمتیں داخل ہوگی, سب نعمتیں اس کے اندر آ گئی. کہ کیونکہ جب معزز مہمان یا بادشاہ کسی کے یہاں آئے گا تو کیا گھر گندا رہنے دے گا؟ بادشاہ نے ارادہ کر لیا کہ میں فلاں جھوپڑی والے کے پاس جاؤں گا تو کیا پہلے بادشاہ وہاں اپنا عملہ بھیجتا ہے, صفائی کراتا ہے, ہر قسم کی خطرناک چیزوں کو وہاں سے ہٹواتا ہے اور عمدہ طریقے سے صفائی ہوتی ہے, ڈی ڈی ٹی چھڑکا جاتا ہے اور جتنے بھی جراثیم کش دوائی ہوتی ہیں ان کو چھڑکا جاتا ہے, بہترین صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے. کیوں؟ بادشاہ آ رہا ہے, بادشاہ کے شایان شان صفائی کرائی جاتی ہے. تو جو جس دل کو اللہ اپنی دوستی کے لیے قبول فرماتا ہے نا تو اس کے تزکیے کو اپنے ذمے لے لیتا ہے, اس کے قلب کے گوشے گوشے کی صفائی کرا دیتا ہے. بس اللہ ہمارے دل بھی قبول کر لے, اور چونکہ اللہ کریم ہے اس لیے نا اہل دل کو بھی قبول کر لیتا ہے. کریم کے کریم کے معنی کیا ہیں؟ نالائقوں پر بھی فضل کرنے والا. تو یہی کہہ دیں ہم سب کہ اے اللہ میرا دل نالائق نا اہل ہے مگر آپ کریم ہیں, اس لیے آپ اپنے کرم سے ہمارے نا اہل دل کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے اور اس کو ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ویسا ہی بنا دے جس طرح اللہ جو حالت آپ ہمارے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں میرے اللہ ہم سب کو ویسا بنا دیجئے. میرے دل کو اپنی یاد میں محو کر دیجئے اور مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. میری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق عطا فرما دیجئے، مجھے ایسی بندگی دے دیجئے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، جیسی اصلاح اے اللہ آپ کو منظور ہو ویسا ہمیں اپنے کو بنانے کی توفیق دے دیجئے. آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، دیکھیں آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ہر خون آرزو پر اللہ اپنی ذات کو بطور خون بہا دیتا ہے. دنیا والے تو خون بہا کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں، کوئی اپنی جان نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ تمہارے بچے کا قتل ہو گیا، یہ لو 2 لاکھ 4 لاکھ 20 لاکھ لو. لیکن شکست آرزو پر جب ہماری حرام آرزو ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے. کیسے؟ دیکھیں انسان صبر کرتا ہے، جب گناہ کا تقاضا آتا ہے صبر کر لیتا ہے، گناہ پہ عمل نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کے تقاضا دل میں پیدا ہونا، بہت سے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تقاضا کیوں آتے ہیں. تقاضا آنا یہ منافی ولایت نہیں ہے، تقاضے دل میں ہزار پیدا ہو جائیں لیکن آپ ان تقاضوں پہ عمل نہ کریں. برا کب ہے؟ جب آپ ان تقاضوں پہ عمل کریں گے. ہزار تقاضے دل میں پیدا ہوں لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کی ولایت تو انٹیکٹ رہے گی. تو آپ صبر سے یہ کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، نفس کے مقابلے میں جو غم آئے گا، بری خواہش کو چھوڑنے سے دل پر جو غم آئے گا اس کو برداشت کرو. دوستو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. پریشانی نفس کے اوپر آئی، مصیبت آئی، گناہ چھوڑنے میں تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس وقت اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو صبر کے بدلے میں یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. کیا کھویا اور کیا پایا؟ چند گناہوں کے کنکر پتھر آپ نے کھو دیے، اس کے بدلے میں اللہ کی نسبت کا موتی مل گیا. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، آپ نے صبر کیا، صبر سے اللہ کی معیت حاصل ہو گئی، اللہ کا ساتھ حاصل ہو گیا. جمادے چند دادم جا خریدم، جمادے چند دادم جا خریدم، بحمد اللہ عجب ارزا خریدم. چند گناہوں کے کنکر پتھر میں نے دے دیے اور اس کے بدلے میں اللہ نے اپنی ذات عطا فرما دی. بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، کتنا سستا سودا ہے میرے دوستو. ہمارے جیب سے ایک کنکر پتھر نکال کر اس میں جواہرات ہیرے موتی بھر دیں تو کیا کہیں گے ہم اس کو؟ جزاک اللہ، ہاتھ پاؤں چومیں گے اس کے، زندگی بھر اس کا احسان مند رہیں گے، شکر ادا کرتے رہیں گے اس کا کہ اس نے کنکر پتھر میری جیب سے نکال لیے اور اس کے بدلے میں کیسی عظیم دولت دے دی مجھے. اللہ تعالیٰ بھی گناہوں کے کنکر پتھر ہم سے چھڑوانا چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ نادان بچے ہیں جو مٹی کے کھلونوں پر فرشتہ ہوتے ہیں. مٹی کے کھلونوں پر ہم اپنی قیمتی اوقات ضائع کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی عیش و عشرت ہے ہمارے لیے. تو وہ مٹی کے کھلونے اور مٹی کی چیزیں اور مٹی کے یہ سارے پتلے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ لینا چاہتے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں بے بہا اور ایسی بے، یعنی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسی نعمت اللہ ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں. تو میرے دوستو کون ہے فائدے میں؟ جس نے کنکر پتھر دے دیے موتی لے لیا، یا جس نے کنکر پتھر جیب میں بھر لیے اور اس موتی سے محروم رہ گیا؟ اب ہم خود ہی فیصلہ کریں ہم کیا لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک بزرگ جا رہے تھے، اور فرمانے لگے کہ اے اللہ آپ کو میں کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ آواز آئی کہ دونوں جہاں ہم پہ فدا کر دو. تو فرمانے لگے قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں جہاں بتائی ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اے اللہ آپ تو بھی بڑے سستے معلوم ہوتے ہیں، اپنی قیمت اور بڑھائیے. دونوں جہاں دے کر بھی اللہ مل جائے تو دوستو کتنا سستا سودا ہے. دونوں جہاں کے مالک اور خالق اور اللہ تعالیٰ جس کے قبضے میں ہمارا عیش اور عشرت، ہمارا سکون، دل کا آرام، ہے، اگر وہ ذات ہمیں مل جائے تو ہمیں اس کے بعد اور کیا چیز چاہیے؟ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں. اس صبر کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں. گھر کے اندر جب فیملی سسٹم ہوتا ہے تو وہاں بھی کبھی ساس تنگ کرتی ہے، کبھی بہو تنگ کرتی ہے، کبھی دیورانی تنگ کرتی ہے. گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کے آپس میں ہی تعلقات خراب ہوتے ہیں، کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بزرگوں سے مشورہ کریں، صبر کس طرح کرنا ہے ہم نے. تو تین تفسیریں صبر کی ہیں، سن لیں. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابرین کے ساتھ اللہ ہے، مگر صبر کیا چیز ہے؟ تین قسمیں ہیں صبر کی. صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ الصبر علی الطاعۃ، جو عبادت کر رہا ہو اس پر قائم رہو. یہ نہیں جناب کہ کچھ دن تو تلاوت اور ذکر کیا پھر سب چھوڑ کر بیٹھ گئے، کچھ دن لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائی اور پھر ہفتوں مہینوں غائب ہو گئے. یہ صبر کے خلاف ہے، پھر اس کو اللہ کی معیت کیسے نصیب ہوگی؟ لہذا شیخ جو عبادت بتائے، جو معمولات بتائے، اس پر پابندی کرو. کچھ بھی ہو جائے اس میں ناغہ مت کرو. اس معاملے میں دو صحابہ کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی خصوصی مہمان آ گیا، بہت ہی خاص مہمان ہے نا، باہر سے کوئی مہمان آ گیا ہے، تو بھائی اس کے بعد جب آپ ان کو مہمان نوازی کر لیں پھر کسی اور وقت اپنا ذکر پورا کر لیں، لیکن ناغا نہیں کریں. ناغا سے بچنا چاہیے، ناغا سے بڑی بے برکتی پیدا ہوتی ہے. دوسرا صبر قسم، الصبر فی المصیبہ، مصیبت میں صبر کرنا، یعنی تسلیم اور رضا سے کام لینا، ناراضگی اور شکایت نہ ہو، چہرے سے بھی اس کے آثار ظاہر نہیں ہونے چاہیے. اللہ میاں سے اتنی دعائیں مانگی تھی کہ فلاں کام ہو جائے اور پھر بھی وہی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی، یا پھر وہی بیماری آ گئی، یا جس بلا سے پناہ مانگی تھی وہی بلا آ گئی. تو ہمارا کام دوستو تدبیر اور دعا اور آخر میں تسلیم اور رضا، تین چیزیں. تدبیر، علاج کرائیں، تدبیر کریں، اس کے بعد دعا کریں، اور آخر میں بس اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں. یہ تین ہی کام ہیں بندگی، اسی کا نام ہے تدبیر، دعا، اور آخر میں تسلیم و رضا. اس کے سوا ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے. یعنی اللہ جس حالت میں رکھے اس میں راضی رہیں، یہ اللہ تعالی کی معیت حاصل کرنے کے نسخے ہیں. صبر، جو صبر کر لیتا ہے تو صدیقین کے درجے کو پا جاتا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر اختیار کر لو تو تم صدیقین کے درجے کو پہنچ جاؤ گے. یہ وہی باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتائی تھی. تین قسم کے صبر ہے، ان تینوں قسموں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ تعالی اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچ جائیں گے. تیسری قسم صبر کی، الصبر عن المعصیۃ، معصیت یعنی گناہوں سے بچنے میں جو غم بھی آئے، جو پریشانی آئے، اس پر صبر کریں. کیونکہ جو انسان برائی کا عادی ہوتا ہے تو اس کی وہ برائی بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے نا. بھائی جس کو بدنظری کی عادت ہے، حسینوں کے ساتھ نوز باللہ منہ کالا کرنے کی عادت ہے، تو یہ پوری جان کی بازی لگا دے اور بازی لگانے کے بعد بھی کبھی نفس ہیرا پھیری کر لیتا ہے. جیسے ایک جوتا چور نے چوری سے توبہ کر لی، لیکن حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی مسجد میں نمازیوں کے جوتے ادھر ادھر کر دیتا تھا. اس نے توبہ تو کر لی اپنی چوری سے، لیکن نمازیوں کے جوتے مسجد میں ادھر ادھر کر دیتا، یہاں اس کے اٹھا کے ادھر رکھ دیے، ادھر اس کے اٹھا کے ادھر رکھ دیے. اب لوگ پریشان، یہ کون حرکت کرتا ہے؟ کہ حضرت پتہ نہیں خانقاہ میں کون ہے، ہم تو جوتے یہاں اتارتے ہیں تو ملتے ہمارے جوتے وہاں پہ ہیں. جب وہ آدمی پکڑا گیا تو حضرت نے اس کو بلا کر فرمایا کہ تم تو بیعت ہو گئے ہو، توبہ کر لی ہے، پھر یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت چوری سے توبہ کی ہے، جب چوری کا شدید تقاضا ہوتا ہے تو تھوڑی سی ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، اگر ہیرا پھیری بھی نہ کروں تو پھر اسے چوری کرنے لگوں گا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبردار، اس کو کچھ نہ کہو، اس کی ہیرا پھیری یہ تھوڑی سی ہے، اس کو برداشت کر لیا کرو، کیونکہ یہ چوری سے تو کم ہے، کم درجے کی نالائقی ہے. جوتے غائب تو نہیں کرتا، بس آپ جوتا تلاش کرنے کی تھوڑی سی زحمت برداشت کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی ہیرا پھیری بھی چھوٹ جائے گی دوستو۔ تو جو انسان اللہ کے راستے میں ہمت کر لیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، خدا کو ناراض نہیں کرتا، گناہ نہ کرنے سے اگر جان جاتی ہے دوستو، تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو نفس چند دن تو ہیرا پھیری کرے گا، ہاں، پھر انشاءاللہ تعالی آخر میں ایک دن ایسا آئے گا کہ نفس ہیرا پھیری سے بھی باز آ جائے گا، کیونکہ جب قلب و جان میں اللہ سے چپکتے چلے جائیں گے تو گناہوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ سے دل چپکتا جائے گا، غیر اللہ سے تعلق ڈھیلا ہوتا جائے گا۔ جب غیر اللہ سے تعلق ڈھیلا ہوگا تو ظاہر بات ہے گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ گناہ تبھی کرتا ہے انسان جب غیر اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جس کا مضبوط ہوتا ہے تو اس کو گناہ میں تو موت نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ مر جاؤں لیکن ہے میرے اللہ آپ کی ناراضگی نہ کروں، آپ کو ناراض نہ کروں۔ طاعت و ذکر اللہ کی برکت سے، اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے گناہوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے۔ نفس و شیطان تو چاہتے ہیں کہ اس کا دل اکھڑ جائے، مگر وہ اللہ سے ایسا چپک جاتا ہے کہ گناہوں میں وہ اپنی موت دیکھتا ہے۔ جب گناہوں میں موت نظر آئے گی پھر وہ گناہ کی طرف جانے کی کیسے کوشش کرے گا؟ سوچے، جہاں انسان کو اپنی موت معلوم ہو تو کیا وہ دوبارہ وہاں جائے گا؟ پتہ ہے کہ فلاں محلے میں خطرناک قسم کے غنڈے رہتے ہیں، جو مار جو بھی آتا ہے اس کو گولی مار دیتے ہیں، تو میلوں دور وہیں سے رخ اپنا بدل لے گا۔ پتا ہے کہ اس محلے میں، اس بستی میں، اس سڑک پر، اس جگہ پر اللہ کی نافرمانی کے اڈے ہیں، تو اہل اللہ، اللہ کے دیوانے، اللہ کے عاشق بہت دور سے ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، اس کے قریب جانے بھی نہیں جاتے، دور سے ہی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور اپنے اللہ کی طرف چلنے لگتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو ہے مجھے آپ سے جدا کرنے والے یہ حسین شکل آ رہی ہے، یا اللہ آپ سے جدا کرنے والے یہ کام آ رہے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی گندگی سے حفاظت کرتی ہے، اے میرے اللہ آپ میری حفاظت فرما لیجئے، ہمارے اوپر اپنی تحفظ، اپنی حفاظت کا تارا لگا دیجئے۔ جس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اور اپنی حفاظت کا تالا لگا دے تو کسی کے پاس دنیا میں اس کی کنجی نہیں ہے کہ وہ تالا کھول سکے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آج جب انسان آ جاتا ہے، جب گناہوں سے دور رہتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا ہے، جب گناہوں سے قریب جاتا ہے تو اس گناہوں کی دلدل میں پھنسنے لگتا ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ پھر تو کتنا ہی نفس ان کو اکھاڑنا چاہے لیکن نہیں اکھاڑ سکتے، کیونکہ اب ان کی جڑیں جو ہیں وہ گہری ہو چکی ہیں، دل و جان اللہ سے چپک چکے ہیں اور اس کو گناہ میں موت نظر آتی ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اگر گناہ چھوڑنے کا بخار ہے، گناہ چھوڑنے کا بخار یعنی غم ہے، اور ادھر گناہ کرنے میں موت ہے، تو کیا کرے گا؟ بخار پر راضی ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کی یہ برکت ہوتی ہے۔ آج ہم ذکر نہیں کرتے لیکن یہ ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جان آہستہ آہستہ اللہ سے چپکتی جاتی ہے۔ جس کی قسمت میں دوستو اللہ کی ذات لکھی ہوتی ہے، اسی کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑنے لگتا ہے، ہمت کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ذکر اللہ اس میں زبردست معین ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ میں ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو شیخ نے ذکر بتایا ہوا ہے، اگر صبح کے وقت نہیں ہو سکتا، نیند کا غلبہ ہے یا کام کاج ہے گھر کے، تو کسی اور وقت کر لیں، لیکن ناغہ نہیں کریں۔ جب انسان صاحب نسبت ہو جاتا ہے نا، اس کا تعلق مع اللہ قوی ہو جاتا ہے، تو ایسے گناہ میں اپنی موت نظر آتی ہے، بدحواسی اور پریشانی نظر آتی ہے۔ اور جس کو گناہ میں پریشانی نہ محسوس ہو تو یہ دوستو بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن،
سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کیا علامت بیان فرمائی ہے کہ جب تم کو نیکی خوش کر دے, نیکی خوش کر دے اور برائی غمگین کر دے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو. لیکن اللہ پناہ میں رکھے جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے تو گناہ کرتے کرتے اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ گناہ کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے. اگر یہ صاحب نسبت ہیں تو اسے گناہ کے بعد نیند نہیں آ سکتی. اللہ سے تعلق ہو اور یہ بندہ سو جائے, ناممکن ہے کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں کیسے سو جاؤں. جو شخص گناہ کر کے بغیر توبہ کیے سو جاتا ہے تو یہ خطرناک حالت ہے. گناہ ہم سے ہو جائے لیکن کیا وجہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. توبہ بھی کریں, اللہ کو منا تو لیں, سونے سے پہلے اللہ کو منا لے, گڑ گڑا لے, دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں. اے اللہ دن بھر جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں اپنا محاسبہ کریں, سونے سے پہلے 5 منٹ تک سوچیں کہ آج میں نے کیا کیا نیکی کیے, اچھے کام کیے, اس سے اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو جو ہم سے غلط کام ہوئے, بد اخلاقی سے کسی کے ساتھ پیش آئے, یا ہم سے بد نظری ہو گئی, غیبت سن لی, جھوٹ بول لیا, یا ہم نے بغیر عیب بتائے سودا بیچ دیا, جو جو غلط کام ہم سے ہوئے اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور پھر عزم مسمہ کر لیں کہ اے اللہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگرچہ آپ کے دل میں یہ ڈر ہے کہ دوبارہ گناہ ہو جائے گا, تو یہ ڈر جو ہے یہ اس کی علامت نہیں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. آپ تو توبہ کر لیجئے, اگرچہ ڈر دل میں رہے لیکن توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے استقامت عطا فرما دیں گے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ استغفار کیے, خوب روئے بغیر ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے. تو سمجھ لیں کہ اگر ہمیں نیند نہ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا معاملہ ابھی صحیح ہے. اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو چاہے کرے پھر خراٹے مار کر سوئے, یہ دلیل ہے کہ اس کا مرض بہت خطرناک ہے. لیکن پھر بھی مایوسی اس کے لیے بھی نہیں ہے, جب آہستہ آہستہ گناہ چھوڑے گا, آہستہ آہستہ عادت کم کرے گا اور دل میں اللہ کے ذکر کا نور اور چمک آئے گی, پھر انشاءاللہ تعالی دل میں حیات آنے لگے گی. اور جب دل میں حیات آ جائے گی تو جب نفس و شیطان اس کو گناہوں کے جوتے ماریں گے تو وہ اللہ سے روئے گا, استغفار کرے گا. شیخ فرماتے تھے مردے کو جوتے پڑتے ہیں تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا. ایک مردے کو 10 جوتے لگاؤ تو کیا وہ روئے گا, چلائے گا؟ لہذا جب دل میں اللہ کے نام سے حیات آئے گی تو وہ گناہ کرنے پر خوف ہوگا اور خوب پھر اللہ سے روئے گا, چلائے گا, اللہ سے استغفار اور توبہ کرے گا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جی بات فرمائی تھی کہ کسی کی روزی میں کمی ہو گئی, دکان میں آمدنی کم ہو گئی, تو یہ کیا ہے؟ یہ حوادث دنیاویا ہیں. اور ایک حوادث روحانیہ ہے کہ کسی گناہ کی عادت پڑ گئی, ہر وقت بد نگاہی کو دل چاہتا ہے, یہ کسی سے ناجائز عشق ہو گیا اور بار بار گناہ کا تقاضا ہوتا ہے. تو جس گناہ کی عادت پرانی ہو جاتی ہے اس کو چھوڑنے میں بہت مصیبت ہوتی ہے, نفس اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے. جیسے بھائی کوئی 10 سال تمباکو کھا کر چھوڑے تو اس کو منہ میں بدبو معلوم ہوتی ہے, ذائقہ بھی ہر چیز میں پھیکا لگتا ہے اس کو, وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں تمباکو نہیں کھاؤں گا تو زندگی بے کیف ہو جائے گی. میرے شیخ رحمت اللہ نے تمباکو کھایا 12 سال تک لیکن چھوڑ دیا. حرم کے اندر تھے اس وقت, بیت اللہ کے اندر پہلی صف میں اذان ہو گئی, منہ میں تمباکو. اب ظاہر بات ہے اس حالت میں نماز تو نہیں پڑھیں گے نا, تو حضرت والا کو بے چینی ہوئی اور اٹھ کر چلے گئے اور پھر جا کر کلی کر کے آئے. واپس آئے تو دل میں ارادہ کر لیا کہ جس چیز نے مجھے میرے اللہ کے گھر سے دور کر دیا ہے میں اس چیز کو آج سے ہی چھوڑتا ہوں. 12 سال تک تمباکو کھایا لیکن دیکھیں جب اللہ ہمت دیتے ہیں اللہ کی محبت اشد دل میں ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے دوستو گناہ چھوڑنے میں کچھ دن تو بے کیف معلوم ہوتے ہیں, کیفیت نہیں ہوتی, گناہ چھوڑتا ہے آدمی زندگی بے کیف معلوم ہوتی ہے کچھ دن کے لیے, بعد میں جنت کی بہاریں ملتی ہیں, اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دوزخ سے نکل آیا ہوں. جو گناہ سے نجات پا جاتا ہے اس کو اتنا مزہ اتنا سکون ملتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا ہے. کیونکہ گناہ میں تو آگ ہے اور اللہ کی یاد میں نور ہے, نار اور نور میں کتنا فرق ہے, وہ ناری زندگی ہے یہ نوری زندگی ہے, لیکن دونوں حوادث میں خواہ روحانی ہو یا جسمانی اگر انسان کو اللہ کی یاد کی توفیق ہو جائے, جس کشتی کے نہ خدا کو یا خدا کہنے کی توفیق ہو جائے, نہ خدا جو ملا ہوتا ہے جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے, جب اس کی کشتی طوفانوں میں پھنس جاتی ہے تو بار بار یا خدا بچانا, ہر طرف طوفان ہی طوفان نظر آ رہا ہے, تو کیا ہے وہ کثرت سے یا خدا کر رہا ہے. تو یا خدا کثرت سے یا خدا کہے گا تو کیا ہو جائے گا, با خدا ہو جائے گا. کثرت سے یا خدا کہنے سے وہ با خدا ہو جائے گا. ایسے ہی جب انسان کے دل میں ہر وقت گناہ کے تقاضے آ رہے ہیں تو وہ آدمی کیا کرے, دو رکعت پڑھ کر پناہ مانگتے ہیں, بزرگوں کے پاس جاتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے, دعائیں مانگے, اللہ سے روئے کہ اللہ عافیت فرمانا, اللہ تعالیٰ سے رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما, ظاہری عافیت بھی باطنی عافیت بھی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما, کسی قسم کے کوئی گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے نہ ہو, نہ غیبت ہو نہ بدگمانی ہو. سلسلہ سہروردیہ کے بانی سے شیخ شہاب الدین سہروردی عجیب نصیحت فرمائی, دو نصیحتیں اپنے خلیفہ, ان کے خلیفہ کون تھے, شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ, یہ اپنے پیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرا پیر دانائے فرخ شہاب, دو اندر فرمود از روئے تاب, میرا پیر دانا ہے عقل مند ہے نادان نہیں ہے, دو نصیحتیں مجھے انہوں نے فرمائی, یکے آنکھ کے بغیر بدبی مباش, یکے آنکھ کے بغیر بدبی مباش, دو آنکھ کے برخیش خود بھی مباش. پہلی نصیحت کیا تھی کہ کسی کو بدگمانی کی نظر سے مت دیکھو, بدگمانی کی نظر سے مت دیکھو کسی کو, سب کو اچھے سے اچھا سمجھو, اچھا سمجھو اس کو. بدنظری کرے گا آدمی, بدگمانی کرے گا تو اپنے نیکیاں اس کے کھاتے میں پہنچا دے گا. دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے کو اچھی نظر سے مت دیکھو, خود بینی مت کرو, اپنے کو بڑا مت سمجھو, جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے خدا کی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے, اور جو خود کو گھٹیا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں بڑھیا ہوتا ہے. یہ جملہ کس کا ہے, حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کا, کہ جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے, اور جب اپنی نظر میں بھلا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے. ہم کس کی نظر میں بھلا بننا چاہتے ہیں, اپنی نظر میں بھلا نہیں بننا, ہمیں لوگوں کی اچھائیاں دیکھیں, اچھی اچھے ان کی باتیں دیکھیں, ہر انسان کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کا دل اچھا ہوتا ہے, جس کے اندر خیر خائی ہوتی ہے, اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا, تو مخلوق کے اندر اس کو بلائی ہی بلائی نظر آتی ہے. لیکن جس کا باطن یعنی فاسد ہو جاتا ہے, باطن خراب ہو جاتا ہے, باطن اس کا جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے, تو اس کو پھر ہر ایک کے اندر برائیاں ہی نظر آتی ہیں. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, ہے نا, دل گلستہ تھا اللہ کی محبت کا گلستہ ہے, ہر طرف بہار ہی بہار نظر آئے گی اس کو, دل بیابہ ہو گیا عالم بیابہ ہو گیا, دل خراب ہو گیا دل اجڑ گیا, تو ہر شخص کے اندر برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی ہمیں. اس لیے دل کی اصلاح کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله, الا وهي القلب. جب یہ اچھا جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر یہ اچھا ہو جاتا ہے تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے, اگر یہ خراب سب خراب. وہ کیا ہے؟ دل. دل اس لیے دل کو بنانا دوستو, دل پہ محنت کرنی ہے, دل کے اندر برے خیالات لانا, بدگمانی کرنا, کسی کے بارے میں برا سوچنا, حسد پیدا کرنا, یہ دل کی خرابیاں ہیں. دل کی خرابیاں ہیں. بزرگوں سے, اپنے مشائخ سے اپنی اصلاح کروانی چاہیے. اس حالت میں اللہ کے ہاں ہم نہ جائیں کہ ہمارے دل کی اصلاح نہ ہوئی ہو. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری اصلاح فرما دیجئے, جو جو وسائل جو جو ذریعے مجھے درکار ہیں اللہ مجھے وہ عطا فرما دیجئے تاکہ میری اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے تزکیہ کرا لیا اپنا, کامیاب. سبحان اللہ. کوئی نہیں فرمایا مالدار شخص ہو, مالدار جس کے پاس بہت مال ہے یا بہت حسن ہے یا بہت بڑا عہدہ ہے کامیاب ہو گیا. تزکیہ کرانے والا کامیاب ہو گیا. اللہ کے ہاں اللہ ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھیں گے. آج صورت کو بنانے کے لیے ہزاروں میک اپ پاؤڈر اور کیسے کیسے کریم اور لوشن صورت بنانے کے لیے, جبکہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو دیکھتے ہیں, تمہارا قلب کیسا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل کو دل بنا دے. وہ گل گل نہیں جس میں تو نہیں, وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں. خوشبو کیسی ہو وہ گل, وہ پھول نہیں جس کے اندر خوشبو نہیں ہے, وہ دل ہی نہیں ہے جس میں اللہ نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت سے آپ سب کو اپنی ذات پاک عطا فرما رہا ہے. جس کا گھر ہے اس کو آنے دو, جس کا گھر ہے اس کو آنے دو, جس کا گھر نہیں ہے اس کو جانے دو. ہاں, نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. تو میرے دوستوں, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات عجیب بات ہے. سبحان اللہ. بندہ جب اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا, اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے, صاف ستھرا کپڑا, سفید کپڑا پہنا ہوا, دائیں بائیں پیچھے مریدین کی تعداد سب ساتھ ساتھ شیخ کے جا رہے ہیں. راستے میں چھت سے کسی رنڈی عورت نے کوڑا پھینک دیا آپ پہ. اب آپ سوچیں کہ میں یا آپ وہاں ہوتے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ آنکھیں لال ہو جاتی. دوست سناتے بھی اس کو, مریدین نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں کہ اس کو جا کے سبق سکھاتے ہیں کہ اس نے کتنی نازیبا اور احمقانہ حرکت کی ہے ہمارے شیخ کے ساتھ, کوڑا پھینک دیا. بزرگ فرمانے لگے الحمدللہ, اگر تم لوگ صبر نہیں کر سکتے تو میرا ساتھ چھوڑ دو. حضرت آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ فرمانے لگے کہ جو سر آگ برسانے کے قابل تھا اللہ نے اس پہ صرف کوڑا پھینک دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں میں؟ میرے اعمال ایسے تھے کہ مجھے تو آگ برسانا چاہیے تھے میرے اوپر, لیکن اللہ نے صرف کوڑا پھینکوا دیا. آج ہم ہیں کہ ذرا سی عبادت کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش ہونی چاہیے, ہمارے حالات درست ہونے چاہیے, ہمیں گاڑیاں ملنی چاہیے, نعمتیں ملنی چاہیے. ہم تو نماز کے بھی, ذکر کے, تلاوت کے, پردے کے, شرعی پردہ ہے, حج عمرہ ہے, ہر طرح سے دینی خدمات ہے, ہمارے اوپر تو نعمتوں کی بارش ہونی چاہیے, ہم تو مستحق ہیں. یہ حضرات اللہ والے اتنا نیکیاں کر کے پھر بھی شرماتے رہتے تھے, ڈرتے رہتے تھے, اور ہم لوگ تھوڑیاں نیکی کر کے اتنے اتراتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. یہ حضرات کو دیکھیں, اتنے بڑے اللہ والے, اللہ تعالیٰ کا تعلق کیا. تو جیسی جیسی دوستو اللہ تعالیٰ کی عظمتیں کھلتی جاتی ہیں, اپنا نفس جو ہے وہ قدم نظر نہیں آتا، ہٹتا جاتا ہے، بس اس کو صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ تو اپنی کوئی بات اچھی لگے تو فوراً کہنا چاہیے کہ یا اللہ سارا معاملہ آپ کی قبولیت کا ہے، قیامت کے دن جب آپ قبول فرما لیں، اعلان ہو جائے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، وہ وقت خوشی منانے کا ہے۔ یہاں تو امید اور خوف کے بیچ میں رہنا ہے۔ کوئی تنگی پریشانی گھر میں آ گئی تو اس وقت صبر کرنا ہے۔ کوئی ستا رہا ہے، شوہر ستاتا ہے، بیوی صبر کرے، بیوی ستا رہی ہے، شوہر صبر کرے، صبر سے ہی اللہ تعالی حاصل ہو جائیں گے اور شکر سے بھی اللہ تعالی حاصل ہوں گے۔ تو اگر سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں عجیب، کہ ایک بادشاہ کو اطلاع ملی کہ اس کا قاضی رات بھر شراب پی کر اپنی معشوق سے منہ کالا کر کے مدہوش پڑا ہوا ہے قاضی صاحب۔ تو بادشاہ اس کے گھر گیا تو اسے نیند میں دیکھا کہ سو رہا ہے، وہاں گناہوں کے اسباب بھی تھے، شراب کا پیالہ بھی رکھا ہوا، معشوق بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو ایسی حالت میں سوتے ہوئے پکڑا، رات بھر گناہ کرنے کے بعد آدمی دن بھر سوتا ہے، یہ لوگ جو انٹرنیٹ رات بھر انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، دو دو تین تین بجے تک سوتے نہیں ہیں، یہ بھی دن بھر جاگتے رہتے ہیں، تو فجر کی نماز کیا پڑھیں گے دوستو؟ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ والا کسی نیک کام کے لیے جاگے تو انشاءاللہ تعالی تہجد بھی پڑھے گا، فجر بھی پڑھے گا، لیکن لوگ آج جس کام کے لیے جاگ رہے ہیں تو انہیں فجر کہاں نصیب ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہر تو بادشاہ وقت پولیس اور ہتھکڑی کے ساتھ آیا، جب اس کو جگایا کہ دیکھو بادشاہ اور پولیس کھڑی ہے، تو وہ ایک دم سے گھبرا گیا قاضی صاحب۔ بادشاہ نے کہا کہ کمبخت، تو ابھی تک سو رہا ہے، تو نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اس نے فوراً بادشاہ سے پوچھا، سلطان ما آفتاب برآمد، اے بادشاہ کیا سورج نکل آیا؟ اس نے کہا کہ بے وقوف کیا پوچھتا ہے، یہ دھوپ جو کمرے میں آ رہی ہے تجھے نظر نہیں آ رہی؟ پھر اس نے کہا، دوسرا سوال کیا کہ از مشرق برآمد یا از مغرب برآمد، یعنی سورج کدھر سے نکلا ہے، مشرق سے یا مغرب سے؟ تو بادشاہ کو اور بھی تعجب ہوا، اس نے کہا کہ مشرق سے نکلا ہے کمبخت نالائق، مغرب سے کیسے نکلے گا؟ اس نے کہا کہ پھر ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں آپ کے سامنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اگر مغرب سے نکلتا تو بے شک اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تیری سزا یہ ہے نالائق کہ تجھے کسی بلند مقام پر چڑھا کر وہاں سے تجھے نیچے ڈکیل دیا جائے، تاکہ تمہاری ہڈیاں سب چور چور ہو جائے اور سارے شہر والوں کو عبرت ہو جائے کہ اس قسم کے گناہ کرنے والوں کو ایسی سزا دی جاتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ جناب، آپ مجھے سزا دے کر دوسروں کو نصیحت دے رہے ہیں، اس شہر میں میرے جیسے اور بھی تو مجرم ہیں، آپ ان کو گرا کر مجھے نصیحت کر دیجئے نا۔ بہت بادشاہ ہنسا اور ہنس کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو یہ بات ہے کہ ہر انسان اپنے دو کانوں سے سنتا ہے، لیکن اللہ جس کو جذب کر لیتا ہے نا، اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں وہ ہر بال سے سنتا ہے کہ میرا رب مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، نہ میں دیوانہ ہوں اسور، نہ مجھ کو ذوق اریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے گریباں سے پکڑ کر مسجد لے جا رہا ہے، تہجد کے وقت اٹھا رہا ہے، تلاوت کی توفیق دے رہا ہے، پھر وہ ذکر کے بغیر بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جیسے جو تمباکو کو پینے والے کو اگر تمباکو نہ ملے تو اس کو پھیکا پھیکا ہر چیز محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ذکر کے بغیر اس کو زندگی پھیکی معلوم ہوتی ہے، سالن میں نمک نہ ہو کیسا کھانا لگے گا, زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو, ذکر نہ ہو, اس سے بھی بدتر دوستو محسوس ہوتا ہے. ذکر کے بغیر ساری دنیا اس کو پیار کرے لیکن اسے اللہ کا پیار نصیب نہیں ہوتا, وحشت معلوم ہونے لگتی ہے, دل گھبرانے لگتا ہے. اللہ کو یاد کر کے اپنے دل کو آباد کرتا ہے, اسی سے ہماری آبادیاں ہیں, اور اللہ کو بھول جانے سے ہماری ویرانیاں ہیں. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے, گویا کہ جو شخص زندہ اور مردہ ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو حیات ملتی ہے, اس کو حیات کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے. جو اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ گویا کہ مردہ ہے, اگرچہ زندہ ہے لیکن روحانی طور پہ وہ مردہ ہے. مردے والوں کے ساتھ رہیں گے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے, زندوں کے ساتھ رہیں گے اس کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے. اس لیے دیکھ بھال کر, چھان چھان چھانٹی کر کے اپنی صحبت اختیار کریں. اللہ کو یاد کرنے والے زندہ ہیں, اللہ کو بھولنے والے مردہ ہیں. جیسی صحبت ویسا ہی اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے قبول فرما لے, اور ہم سب کو جتنی بھی ہماری جائز حاجتیں ہیں اللہ اپنے کرم سے پوری فرما لے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, جو مقروض ہیں اللہ ان کے غیب سے اللہ تعالیٰ خزانے برسا دے, ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے خزانے برسا دے. ہمارا ظاہری بھی بنا دے اللہ, باطنی بھی بنا دے, صورت بھی سیرت بھی اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے, معاف کر دیجیے گناہوں کو. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.